لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد امانت کا اسلامی تصور کیا ہے یہ حقیقت اگر ایک مسلمان کے ذہن میں راسخ رہے تو اس کے نتائج اس کی زندگی میں بے انتہا زیادہ مفید اور اچھے نکلتے ہیں عام زبان میں امانت کہتے ہیں ایک شخص اپنی کوئی چیز دوسرے کے پاس رکھے اور وہ شخص اس چیز کا نہ تو خود استعمال کرے اور جہاں تک اس سے ممکن ہو وہ اس چیز کی حفاظت بھی کرے اور اصل مالک جب وہ چیز اسے واپس طلب کرنے لگے تو وہ چیز اس کو واپس دے دے یہ عام انسانوں کے تصور میں امانت ایک چیز جب دوسرے کے پاس رکھی جاتی ہے تو اس چیز کو امانت کہا جاتا ہے اور وہ شخص جب اس چیز کی ٹھیک طرح سے حفاظت کرتا ہے تو گویا اس نے امانت میں خیانت داری نہیں کی اور جب وہ ٹھیک ٹھیک وہ چیز واپس کر دیتا ہے تو گویا امانت کو محفوظ طریقے سے مستحق انسان تک پہنچا دیا گیا یہ ہے عام انسانوں کے ذہن میں امانت کا تصور لیکن اسلام کی نظر میں امانت کا تصور اتنا محدود نہیں ہے بے انتہا وسیع ہے چنانچہ قرآن میں ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتیں ادا کر دینا اگر امانت کا صرف وہی والا تصور ہو تو دنیا میں زیادہ تر انسان وہ ہوں گے جن کے پاس کسی کی امانت نہیں ہے ایک آدمی اپنی کوئی چیز دوسرے کے پاس رکھتا ہے اور اسی کا نام اگر امانت سمجھا جائے یا اسی تک اگر امانت کے تصور کو محدود مانا جائے تو پھر اللہ کا یہ حکم کہ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے امانتوں کو ادا کرنا یہ حکم بہت سارے مسلمانوں پر لاگو ہی نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس امانت کسی کی نہیں ہم میں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صاحب میرے پاس نہ کسی کا پیسہ ہے نہ کسی کو کوئی چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے تو لازمی معنی یہ ہے کہ امانت کا وہ تصور بہت چھوٹا بہت محدود ہے اسلام میں امانت کا تصور کیا ہے کہ ایک مسلمان اپنی جتنی چیزیں اس کے پاس ہیں وہ ان کو اپنا نہ سمجھے اس کے پاس جوانی ہے یہ جوانی اس کی اپنی نہیں اس کے پاس زندگی ہے یہ زندگی اس کی اپنی نہیں اس کے پاس ہاتھ اور پاؤں ہیں یہ بھی امانت ہے اس کے پاس پیسہ ہے یہ بھی امانت ہے خود کی کمائی ہوئی یہ بھی امانت ہے اس کے پاس ملازمت ہے یہ بھی امانت ہے اس کو کرسی مل گئی یہ بھی امانت ہے اس کو امامت مل گئی یہ بھی امانت ہے ساری کائنات امانت ہے اب جب ایک انسان یہ سمجھے گا کہ مجھے جوانی ہے یہ امانت ہے اور امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے اگر میں نے اس کو غلط طریقے میں خرچ کیا میرے پہ یہ نگاہیں ہیں یہ امانت ہیں ان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر خیانت ہو جائے گی میرے پاس اگر پیسہ ہے یہ امانت ہے یہ غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اگر غلط میں نے اس کا استعمال کیا تو خیانت ہوگی میرے پاس اگر عہدہ ہے کرسی تو یہ امانت ہے اگر میں نے اس کرسی کے حقوق ادا نہیں کیا تو خیانت ہو گئی میرے پاس اگر کوئی چیز رکھی جا رہی ہے تو یہ امانت ہے اور اگر میں نے اس چیز کی ویسی حفاظت نہیں کی جیسی کی جانی چاہیے تو یہ خیانت ہو جائے گی اس اعتبار سے انسان اپنی صحت کی حفاظت کرے گا یہ سوچ کر نہیں کہ میری صحت ہے بلکہ یہ سوچ کر کہ میرے پاس ایک امانت ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اس لیے نہیں کہ آنکھیں میری ہیں بلکہ اس لیے کہ کسی کی امانت ہے میرے پاس اپنے کانوں کی حفاظت کرے گا اس لیے نہیں کہ کان میرے ہیں بلکہ اس لیے کہ میرے پاس امانت ہیں اور امانت میں خیانت ہو جائے گی اگر میں نے ان کا غلط استعمال کیا اپنے پیسے کی خود حفاظت کرے گا اس لیے نہیں کہ پیسہ میرا ہے میں بچاؤں گا بلکہ اس لیے کہ اگر میں ان کا غلط استعمال کروں گا تو یہ امانت ہے اور امانت میں خیانت ہو جائے گی چنانچہ قرآن کہتا ہے خدا تمہیں حکم دیتا ہے امانت ٹھیک ٹھیک طرح سے ادا کرنا تو امانت ٹھیک ادا کرنے کے کا اب گویا جو وسیع تصور بنا وہ یہ کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا نہیں ہے یہ بات قرآن نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمائی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کے پاس اس کی جان اس کی بنائی ہوئی خود نہیں اس جسم کی کوئی بھی طاقت خود کی تخلیق کردہ نہیں اس جسم کو وجود دینے میں انسان کی اپنی کسی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ مرد اور عورت کے آپس میں ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بھی ان انسانوں نے ہو سکتا ہے اپنی نفسانی چاہت پوری کی ہوگی اور اس کے نتیجے میں انسان وجود میں آ گیا قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم ذرا غور کرو، تم نے اتنا ہی تو کیا ہے کہ ناپاک قطرہ عورت کے رحم میں پہنچ گیا، افرائی تو ماں تم نو، اس کے علاوہ باقی تم نے کون سا کام کیا ہے انسان کی تخلیق کے متعلق؟ کوئی کام نہیں. باقی تمام مرحلے جو ہیں وہ انسان کی اپنے ارادے کے تابع نہیں، اپنی چاہت کے تابع نہیں. اسی بنا پر اگر کوئی چاہے بچہ یوں بننا چاہیے، اس کی چاہت سے کچھ نہیں ہوگا. کوئی چاہے فلاں قسم کا بننا چاہیے، وہ بھی نہیں ہوتا. کوئی چاہے اس شکل صورت کا بننا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہوگا. تو نہ تمہاری شکل صورت بنانے میں تمہارا کوئی دخل ہے، نہ قد بنانے میں تمہارا کوئی دخل ہے، نہ عقل اور فکر بنانے میں کوئی تمہارا کوئی دخل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں سب کچھ میرا ہی فیصلہ چلتا ہے، اور کس طرح سے میرا فیصلہ چلتا ہے وہ بھی تمہیں معلوم نہیں. تو تخلیق انسانی میں تمہارا کوئی دخل نہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ شانو یہ کہیں گے تمہارے جسم کی ایک ایک چیز میری امانت ہے، اس کو کہنے کا حق ہے، کیونکہ پیدا اسی نے کیا. آگے دنیا میں، دنیا میں آنے کے بعد اب نگاہ بنائی خدا نے، اس نگاہ کے اندر جو بینائی رکھی ہے دو الگ الگ چیزیں ہیں. کان خدا نے بنایا، اس کان کے اندر سننے کی طاقت رکھی، یہ الگ چیز ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کو کان ہو اور سننے کی طاقت نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ سننے کی طاقت ہے مگر کان ہی صحیح حالت میں نہیں، پردہ ہی نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اندر دیکھنے کی طاقت ہے مگر آنکھ کا سسٹم ہی صحیح نہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھ کا سسٹم صحیح ہے مگر دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے. جانتے ہیں میڈیکل میں لوگ پڑھتے ہیں اچھی طرح سے کہ کیا کیا ہوتا ہے. تو اب جب تمہارا یہ سارا جسم میرا بنایا ہوا تو یہ امانت، اور اس دنیا میں جا کر کہ اب تمہارے قبضے میں اگر زمین آئی تو وہ تمہاری ہی نہیں ہو، تو اصل میں میری بنائی ہوئی، اس سے پہلے کسی اور کی تھی، آگے تمہاری بن گئی، کچھ دنوں تمہاری رہے گی، آگے پھر کسی اور کی ہو جائے گی. تو اب اگر یہ زمین میں تمہارے پاس امانت، تم اگر باغ والے بن گئے تو یہ باغ بھی تمہارے پاس امانت، تم اگر تعلیم گاہ میں موج گئے تو وہ تعلیم پانا اور وہ جو وقت ہے وہ وقت تمہارے پاس امانت ہے. اس کے بعد آگے چل کر تمہارے ہاتھ میں کرسی آ گئی تو وہ کرسی تمہارے پاس امانت ہے. تمہارے تم اگر عہدہ مل گیا وہ عہدہ تمہارے پاس امانت ہے. امانت کا یہ تصور جب مسلمان کے ذہن میں پیدا ہو جائے، اور پھر جس طرح سے امانت ادا کی جاتی ہے اس طرح سے ادا کرنے کا وہ اہتمام کرنے لگے، تو دنیا تمام فساد اور شر سے پاک ہو جائے گی. حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا جس آدمی کے اندر امانت داری نہیں ہے. اور یہ فرمایا کہ مومن کبھی خیانت کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے صاحب، اب اگر ایک شخص کرسی پر بیٹھ کر کرسی کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا ہے تو کرسی کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے. ایک آدمی تعلیم کا وقت پا رہا ہے مگر پھر بھی اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تو وقت کی خیانت کر رہا ہے. ایک شخص کا نکاح ہوا وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہے تو یہ خیانت کر رہا ہے. اور ایک عورت کا نکاح ہوا وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہے. یہ ایسے ہی خیانت ہے جیسے کسی انسان کی کوئی چیز ہمارے پاس ہو اور ہمارے پاس وہ چیز ہو اور ہم وہ چیز اس کے حوالے نہ کریں تو یہ خیانت ہوگی. تو گویا اسلام کے نظر میں ساری زندگی امانت، زندگی کی تمام رونقیں امانت، زندگی کی تمام سرگرمیاں امانت، انسان کے جسم میں پائی جانے والی تمام قوتیں امانت، انسان کو ملنے والے تمام عہدے اور ملازمتیں امانت، انسان کے ہاتھ میں آنے والی تمام معاشی سرگرمیاں وہ امانت، اور ان تمام امانتوں کو ٹھیک طرح سے ادا کرنا امین، اور اگر ان میں کبھی وہ کہیں خلاف ورزی کرتا ہے تو خائن. امانت کا تصور پوری طرح سے سمجھنے کے لیے غور کریں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق. عرب کے کافروں نے ہر طرح کے طعنے دیے اور آپ کو بدنام کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے وہ کہ امانت دار بھی ہے اور سچا بھی ہے. امانت دار مانتے تھے، اور شاید آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، اور اگر نہیں تو پڑھنا چاہیے کہ جب وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر حضور کے بچپن میں ہوئی ہے، بچپن میں تو نہیں نبی بننے سے پہلے ہوئی ہے، اس وقت اس تعمیر کعبہ میں حجر اسود رکھنے کا مرحلہ آیا. تو حجر اسود رکھنے کے مرحلے میں اختلاف ہو گیا تھا، اور وہ اختلاف ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ عرب کے تمام قبیلوں کو خانہ کعبہ اور حجر اسود کے ساتھ بینتہ عقیدتیں تھیں، اور ہے بھی وہ عقیدت کی چیز، اس میں کیا شک ہے کہ عقیدت نہ ہو. تو ایک قبیلہ کہتا ہے کہ یہ حجر اسود ہم رکھیں گے، دوسرا کہتا ہے ہم رکھیں گے، اور یہ سمجھتے تھے وہ کہ یہ تاریخی امتیاز ہے جو ہمیں ملنے والا ہے، اور اگر ہم اس کو کھو دیا تو یہ تاریخی امتیاز پھر دوبارہ ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے. تو اس تاریخی امتیاز کو پانے کے لیے ایک قبیلہ کہتا تھا ہم یہ رکھیں گے، دوسرا قبیلہ کہتا تھا ہم، اور ہر قبیلہ جو ہے وہ تیار ہے اس بات کے لیے کہ اگر ہم کو نہیں دیا گیا تو ہم اس کے لیے کب تو غارت گری کریں گے, تلوار بازی کریں گے, اور تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم اپنا حق حصول نہیں کریں گے. تو ہر طبقہ جو ہے وہ اپنا حق سمجھتا تھا, اور صاحب نے یہ بھی سمجھتے تھے لوگ کہ صاحب یہ اس طرح لڑتے لڑتے سارے مر جائیں گے لیکن آپ میں کسی کا آئے گا نہیں. اور انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی چیز وقار کی بن جاتی ہے, وقار کا مسئلہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو چاہے چھوٹا سا مسئلہ کیوں نہ ہو وہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. ٹھیک, وہی ہوا. چند بوڑھوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں گے کل صبح کو جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرنے کے لیے آدمی پہنچے گا یا اس کی عظمتوں کی وجہ سے خانہ کعبہ میں جو سچا شخص پہنچے گا اس کو ہم اپنا فیصل مقرر کریں گے, جو وہ فیصلہ کرے گا وہی. چنانچہ اگلے دن صبح کو اتفاق سے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جبکہ اس وقت نبی نہیں تھے, وہاں پہنچے. اور پہنچنے کے بعد پھر دیکھ سب لوگوں نے کہا ہاں صاحب ٹھیک ہے. اس وقت جو جملہ انہوں نے کہا تھا حاضل امین, یہ امانت دار آدمی ہے, رضینا بقضائه, اس کے فیصلے تو ہم ضرور مطمئن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فیصلہ کرنے کا وقت ہے, تو آپ کے لیے امکان تھا وہ یہ فیصلہ کرتے کہ میرا خاندان سب سے زیادہ معزز خاندان ہے, وہ یہ کام کرے گا. آپ وہ کہہ سکتے تھے کہ جی میرا آبائی خاندان نہیں تو میرا سسرالی خاندان, جہاں سے میرا رشتہ ہوا ہے حضرت خدیجہ کا خاندان, داماد کو اپنے سسرال والوں سے محبت ہوتی ہی ہے تو ان کو آگے بڑھاتے. وہ نہیں تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میری ماں کی طرف کا جو خاندان ہے قبیلہ بنو زہرہ, وہ لوگ یہ کام کریں گے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اپنے آبائی خاندان, نہ ماں کے خاندان, نہ سسرالی خاندان, کسی خاندان کو نہیں, آپ نے ایک انوکھا فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر منگوائی جس کے درمیان میں حجر اسود رکھا, اور تمام قبائل کو لوگوں کو کہ سرداروں کو کہا کہ تمام قبیلوں کے سردار اپنے اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک ایک کونا اس کا اٹھائیں اور لے کر کے چلتے ہیں. سب لوگوں نے اٹھایا, سب لوگ مطمئن ہو گئے, اور کعبے کے قریب پہنچ کر کے پھر وہاں اپنے ہاتھ سے وہ پتھر اس پر رکھا, اور صاحب نے کہا کہ تمام لوگوں نے حجر اسود مشترکہ طور پر دیوار میں نصب کیا ہے, کوئی فق قبیلہ یہ نہیں کہے گا کہ صاحب یہ حجر اسود جو ہے وہ ہم نے نصب کیا ہے, حقیقت حال یہی ہے سب لوگوں نے تسلیم کیا. تو ایک ایسی خون ریزی جو نہ رکنے والی تھی وہ ختم ہو گئی, وہ خون ریزی آگے نہیں بڑھی. نقطہ جو ہے سمجھنے کا وہ یہ کہ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس وقت کے لوگ جبکہ آپ نبی نہیں تھے تسلیم کرتے تھے کہ یہ امین ہے, پھر نبی بننے کے بعد عملی طور پر آپ کے ہاتھ میں امانتیں تھیں. چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ہے تو ہجرت کے اس وقت آپ کے پاس ان لوگوں کی امانتیں ہیں جو لوگ ایک طرف سے سخت ترین آپ کے دشمن ہیں, آپ کی مخالفتیں کرتے ہیں, آپ کے دین کو غلط بتاتے ہیں, ان لوگوں نے اپنی امانت انہی کے پاس رکھی تھی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امانت داری کو ان کی امانتوں کو پورا کرنے کے لیے خود تو ہجرت فرمائی, اور وہ امانت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں. اتنا ہی نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہاں تک تھا کہ اگر کوئی وعدہ کیا گیا ہے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کو بھی اپنی خیانت کے خاتے میں ڈالتے ہیں کہ صاحب یہ خیانت بھی نہیں ہم کریں گے. جب جنگ بدر ہوئی ہے تو ایک طرف سے مکے کے کافروں کا حملہ تھا, 1000 کے قریب وہ حملہ آور تھے, مدینہ طیبہ کے لوگ اتنی قوت میں نہ افرادی قوت تھی نہ اسلحہ کی قوت تھی, اس پریشانی کے عالم میں وہ مقابلہ کر رہے تھے, اور وہ بھی مدینہ طیبہ میں جنگ کا نہ اعلان ہوا تھا نہ اس کی تیاریاں تھیں, وہ تو اچانک جنگ کرنی پڑ رہی تھی, اور اس لیے مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, کوئی قوت نہیں تھی. جنگ کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو کل 8 تلواریں مسلمانوں کے پاس تھی, اور مقابلے میں 1000 آدمی مسلح تھے, افرادی قوت بے انتہا کم تھی. مکے کے کافروں کی تعداد 1000 تھے اور مسلمان کل 313 یا 312 تھے. وہ افرادی قوت بھی درکار تھی, اسلحہ کی قوت بھی درکار تھی. اس صورتحال میں ایک شخص پہنچتا ہے, اس آدمی کا نام ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑا صحابی بعد میں بنے تھے یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکہ شریف سے مدینہ جا رہے ہیں, راستے میں مکے کے کافروں کا ایک قافلہ ان کو ملا, قافلے والوں نے ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا مدینہ, انہوں نے کہا اچھا اس کے معنی یہ ہے کہ تم مدینہ جاؤ گے اور مسلمانوں کی مدد کرو گے تو ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے, انہوں نے کہا اگر مدد کرنے کا مسئلہ ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کی کوئی مدد نہیں کروں گا. انہوں نے کہا مدد کیوں نہیں کرو گے, وہاں تو جنگ ہونے والی ہے, ہماری فوج جانے والی ہے, اور جب تم جاؤ گے تو اس وقت ان کو ایک ایک آدمی قیمتی محسوس ہوگا تو وہ تم سے مدد کروائیں گے, تم کرو گے. اس لیے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کو ہم ہاتھ پاؤں باندھ کر کے واپس لے جائیں گے. اس نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا, صرف مجھے جانے دو. تو انہوں نے مشورہ کیا ٹھیک ہے صاحب جانے دو, تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانے دیا گیا. پہنچ گئے مدینہ, ادھر سے مکے کی طرف سے فوج پہنچ گئی. بہرحال بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا. راستے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم لوگ مدینہ طیبہ سے بدر کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر رکے. رکنے کے بعد پھر وہاں معلوم کیا یہ جگہ کون سی ہے, تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ یہ مقام روحہ ہے, روحہ جگہ کا نام ہے. تو یاد آیا حدیثوں میں ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں عیسیٰ کو روحہ سے گزرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. وہاں ہم لوگ اتر گئے, روحہ پر بیٹھ کر کے تھوڑی چائے وائے پی اور لوگوں سے معلومات کیسے یہ ہے وہ روحہ. حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں روحہ کے مقام سے عیسیٰ علیہ السلام کو احرام باندھتے ہوئے گزرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس کے معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور مدینہ طیبہ سے احرام باندھ کر چلیں گے اور روحہ کے مقام سے گزریں گے. تو خیر اسی روحہ کے مقام پر, اسی روحہ کے مقام پر حضرت حذیفہ کی ملاقات ہوگی حضور سے. حضرت نے پوچھا کہاں سے آنا ہوا, کہ جی مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے. کیسے آنا ہوا, کہ جی میں مسلمان ہونے آیا ہوں. حضور نے فرمایا بہت اچھا, مبارک ہو, اسلام قبول کرایا, مطلب مسلمان ہونے کے بعد آپ ان کے ساتھ چلے ہیں حضور, اب میں بدر میں پہنچے. تو بدر میں پہنچنے کے بعد اب حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حکم فرمایا مجھے کیا کرنا ہے, آپ کی معاونت میں لڑنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے, اس لیے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اور وعدے کی بنیاد پر مجھے لڑنا نہیں چاہیے, لیکن ادھر سے دشمنی کا مسئلہ ہے اور ضرورت بے انتہا زیادہ ہے. تو جنگ میں کیا, لوگ تو یہاں آج کل کے لوگ تو کہتے ہیں کہ صاحب جنگ میں سب کچھ جائز ہے اور جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے, دونوں بالکل جاہلانہ جملے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے, نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے اور نہ دنیا کی جنگوں میں ہو سکتا ہے, اسلام میں تو نہیں ہے. ایک صاحب ابھی دو تین دن پہلے مجھ سے پوچھ رہے تھے جی اشکرما جائز ہے, میں نے کہا جی کس سے, کہ لگا نہیں آپ سیدھے جواب بتائیے اشکرما جائز ہے, میں نے کہا مجھے بتائیے نا کس سے, کہ لگا نہیں آپ سیدھے جواب بتائیں, میں نے کہا اچھا آپ نہیں پوچھنا چاہتے میں ہی یہی عرض کر دیتا ہوں, اگر سوال بیوی کے متعلق ہے تو ضرور کرنا چاہیے, لازمان کرنا چاہیے, اور اگر نکاح سے پہلے کے مات ہو تو حرام ہے, سنگین جرم ہے. اب فرمائیں آپ کون سی کا پوچھ رہے ہیں. تو چونکہ بیچارے کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ایسا ہی, اللہ رحم فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا حذیفہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کروں گا, ہمیں کچھ بھی ہو جائے تو میں مدد نہیں کرنے چاہیے, وعدہ کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور میرے دین میں وعدہ کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہے. ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور حذیفہ دور سے دیکھتے رہے, ان کے ہاتھوں میں خوشنی اٹھتی تھی کہ میں بھی جاؤں, مگر حضور نے منع کر دیا تھا اس لیے نہیں گئے. اور اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ شکر پڑھتے تھے کہ ہم امانت پر قائم رہے, ہم وعدے پر قائم رہے, اپنے وعدے خلاف ورزی نہیں کی. اگر بالفرض بدر میں ہار بھی جاتے لیکن اخلاقی فتح تو ہماری ہو چکی تھی, اس لیے کہ میں کہہ سکتا تھا کہ ایسی مشکل ترین صورتحال میں بھی ہم نے وعدے خلاف ورزی نہیں کی اور جو امانت تم نے میرے حوالے کی تھی یا میں نے جو تمہارے ہمارے حوالے کی تھی وہ وعدہ تھا, اس وعدے کو میں نے پورا کیا. بہرحال اسلامی تصور کے مطابق ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ خدا کی امانت ہے, اس امانت کو مجھ سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. آنکھ خدا کی امانت ہے, ہر جلد اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. کان خدا کی امانت ہے, ہر جلد اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. زبان خدا کی امانت ہے, ہر جلد اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. پیٹ خدا کی امانت ہے, اس امانت کی جگہ ہرگز حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے. جوانی خدا کی امانت ہے, ہرگز اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. پیسہ خدا کی امانت ہے, ہرگز اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے, کم ہو یا زیادہ ہو. حدیث میں موجود ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے, اور اس میں یہ سوال بھی اسے پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا تھا. حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ بندہ پیسہ کہاں خرچ کرتا ہے, لیکن سوال کیا جائے گا صاحب پیسہ آپ نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے. تو پیسہ اللہ کے مان, اور اس کے بعد پھر عہدہ مل جائے, کرسی مل جائے, چاہے وہ چپراسی کی کرسی ملے یا افسری کی کرسی ملے, وہ ایک امانت ہے. وہ انسانوں کا کام اس کرسی سے وابستہ ہوتا ہے, تو اس کی خیانت نہیں ہو. ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا تو گویا لوگوں کی صحت کا امانت دار بن گیا, ایک آدمی انجینئر بن گیا تو لوگوں کی بلڈنگوں کا امانت دار بن گیا. جس شعبے میں بھی جائیں گے, جس شعبے سے بھی وابستہ ہوں گے, وہاں امانت داری کا تصور کھڑا ہو جائے گا. اگر انسان اپنے آپ کو امین سمجھے اور امین بن کر کے دنیا میں رہے تو اس سے زیادہ مہذب, اس سے زیادہ ڈسپلن والا, اس سے زیادہ ضابطے اور قانون کا پابند, اور اس سے زیادہ صحیح انسانیت کے اوصاف والا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. ایک تو ہے انسان ڈیوٹی پوری کر رہا ہے کیونکہ تنخواہ لے رہا ہے, اور ایک ہے ڈیوٹی اس لیے میں پورا کر رہا ہوں کیونکہ یہ امانت ہے میرے پاس یہ کرسی. بلکہ ہم لوگوں کا تعلق اگر شعبے سے نہیں ہے لیکن بہرحال علم ہے ملٹری سائنس. اس ملٹری سائنس میں ایک چپٹر آتا ہے, کیا آتا ہے اس میں, اس میں تصور یہ پیدا کرایا جاتا ہے فوجی کو کہ تم اس وردی کو امانت مان لینا, اور اگر تم نے ملک کی غداری کی تو تم نے اس وردی کے ساتھ خلاف ورزی ملک کے ساتھ غداری کی, تو اس وردی کو امانت ماننا. تو باقی یہاں تصور کیا کرایا جاتا ہے جھنڈا امانت ہے, وردی امانت ہے, وہ جو سٹار ہے وہ امانت ہے, اس کو تم گرنے نہیں دینا, اس کی تم خلاف ورزی نہیں کرنا, اس کو سامنے رکھ کر کے تم عہد کرتے ہو کہ میں وفاداری برتوں گا. ان تمام چیزوں کو وفاداری کا تصور دلایا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے دل میں اس کی عزمہ پیدا ہو جاتی ہے, اور نہ صرف اس کے دل میں بلکہ دوسروں کے دل میں بھی عزمہ پیدا ہو جاتی ہے. سب چنانچہ ایک شخص اگر سول ڈریس میں ہو اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں, اور جس وقت وہ وردی میں آتا ہے تو وہ کہتا صاحب اب بات کیجیے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سول ڈریس میں تھا اس کی کوئی حیثیت, وہ واپس جائے گا اور واپس جا کر وردی پہن کر رہے گا کہ اب بات کیجیے, اتنی حیثیت اسی قائم ہو جاتی ہے. تو بہرحال سمجھنا اور سمجھانا جو ہے وہ یہ کہ اب جو چیز اللہ نے عطا کی ہے وہ امانت ہے, وہ کم ہے یا زیادہ ہے. ٹھیک, اس کے ساتھ ہی امانت کا حقیقی تصور اگر پیدا ہو گیا تو شکایت پیدا نہیں ہوگی. شکایت کیا, انسان کا ذہن شاکیانہ ذہن ہے, فلاں کو اتنا پیسہ دیا مجھے کیوں نہیں, فلاں کے پاس بلڈنگ ہے مجھے کیوں نہیں, فلاں کو گاڑی ہے مجھے کیوں نہیں, فلاں کو سیٹ مل گئی مجھے کیوں نہیں, فلاں اتنا خوبصورت ہے میں کیوں نہیں, فلاں اتنا صحت مند ہے میں کیوں نہیں, فلاں کا رشتہ ایک جگہ ہوا میرا کیوں نہیں. ارے شکایتوں کا ذہن. تو جب ہم نے امانت مان لیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو چیز مجھے ملی نہیں وہ خدا نے چاہا ہی نہیں, وہ میرے پاس بطور امانت کیا ہے. امانت رکھنے والا مختار ہے آپ کے پاس کیا چیز رکھتا ہے, آپ کی شکل کیسی بناتا ہے یہ اس کا فیصلہ کرنا ہے, مجھے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں. میری عقل کیسی بناتا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے, مجھے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں. مجھے کرسی کون سی دیتا ہے یہ اس کا فیصلہ کرنے کا حق, مجھے شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. کیونکہ امانت کے معنی یہی ہے کہ دینے والا مختار ہے, جس کو جو چیز چاہے سو دے, دوسروں کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. تو اگر امین کا ذہن پیدا ہو جائے, امانتداری کا ذہن پیدا ہو جائے, تو شکایتوں کا ذہن میں ختم ہو جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ امانتداری کی سب سے پہلی خلاف ورزی شیطان نے کی تھی. اس نے کہا تھا کہ صاحب خلیفہ اعظم کو کیوں بنایا جا رہا ہے, مجھے کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے, میں تو اس سے برتر ہوں. وہ امانتداری کے تصور کے خلاف تھا کہ صاحب دینے والا مختار ہے, وہ جس کو چاہے سو دے. بالکل آپ کسی کے ہاں مہمان بن کر کے جائیں, ان کو اختیار ہے آپ کو اس کمرے میں سلائیں یا اس کمرے میں سلائیں, ان کو اختیار ہے کہ آپ کو یہ چیز کھلائیں یا وہ چیز کھلائیں, ان کو اختیار ہے کہ صاحب آپ کو جس طرح سے وہ مختار ہیں اپنے معاملات میں, ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مختار ہے اپنے معاملات میں. یہ جو مہمان ہے یہ شکایت نہیں کرے گا جب تک وہ مہمانی کے آداب پر ہے, کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب مجھے اس کمرے میں کیوں سلائے تھے, کیونکہ میری حیثیت مہمان کی حیثیت ہے اور میزبان کو حق ہے اور مجھے وہ قبول کرنا چاہیے. ٹھیک اسی طرح سے اس دنیا میں انسان امین بن کر جب رہے گا تو اللہ نے جیسی صحت مجھے عطا کی یہ بھی غنیمت ہے, حق تو اس کا بھی نہیں, کسی اور کا اگر مجھ سے اچھی صحت عطا کی تو میرے ذہن میں شکایت نہیں پیدا ہونی چاہیے. اللہ نے جیسی شکل میری بنائی غنیمت ہے, حق اور مطالبہ کرنے کا مجھے اختیار نہیں ہے اور نہ شکایت کرنے کا مجھے حق ہے. جیسا ذہن مجھے عطا کیا ہے اس پر بھی شکر ہے, شکایت کرنے کا مجھے حق نہیں ہے. اور جتنا پیسہ مجھے دیا ہے شکر پڑنا ہے, شکایت کرنے کا مجھے حق نہیں, کیونکہ میں تو امانت دار ہوں. بالکل ایسے ہی جیسے ایک آدمی آتا ہے, آپ کے پڑوسی کے گھر میں اس نے اپنی گاڑی رکھی, جی دو دن کے لیے میری گاڑی آپ کے یہاں رہے گی, اور آپ کے پاس آ کر کے کیش رکھا کہ یہ پیسہ اپنے پاس رکھ لیجیے گا, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ گاڑی ان کے یہاں کیوں رکھے, وہ ہمارے یہاں رکھتے, اور وہ نہیں کہہ سکتے کہ تب پیسہ بھی ہمارے کیوں نہیں رکھا. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شان ہو امانت رکھنے والا اور ہم امانت دار. بلکہ قرآن نے تو کہا کہ خود قرآن تمہارے لیے امانت ہے, ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, کہ ہم نے یہ امانت یعنی اپنا دین, یہ میری امانت ہے, یہ میرا دین, یہ میری امانت ہے, یہ میں نے آسمانوں کے حوالے کرنا چاہا تو انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں ہو پائے گا, زمینوں کے حوالے کے ہم سے نہیں ہو پائے گا, اور اس کا پھر انسان کے حوالے ہوا اور انسان نے خوشی کے ساتھ کو قبول کیا. نادان تھا, نہیں سمجھ رہا تھا کتنی بڑی امانت لے رہا ہے. ان کا ظلوما جہولا. چنانچہ قیامت کے دن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے اَيْنَ الْأَمَانَةُ، وہ امانت کہاں ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ شانہ حضرت جبریل سے فرمائیں گے میری امانت کہاں ہے جو میں نے تمہارے حوالے کی تھی، یعنی دین اسلام. تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے اعطیت محمدن، وہ تو محمد کے حوالے میں نے کر دی تھی. پھر اللہ تعالیٰ شانہ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اَيْنَ الْأَمَانَةُ، کہاں ہے وہ امانت؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت الامہ، میں نے امت کے حوالے کر دی تھی. پھر اللہ تعالیٰ ہم ایک ایک مسلمان سے کہیں گے جی دین کتنا آپ کے پاس تھا؟ وہ تو میری امانت تھی آپ کے پاس، وہ جو کا تو آپ نے واپس لایا ہے، بگاڑ کر کے لایا ہے، پھاڑ کر کے لایا ہے، تباہ کر کے لایا ہے، یا مکمل حالت میں واپس لایا ہے؟ آپ کو عجیب ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اس کو ٹھیک طرح سے سمجھنا ہے، نہ کہ اس کو تان و تشنی کا نشانہ بنانا ہے، نہ کہ اس کو برا سمجھنا ہے، نہ کہ اس کو نفرتوں کا آوازگاہ بنانا ہے، نہ اس کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہونا ہے. اور اگر ہم کو کوئی دوسرا غلط فہمی میں مبتلا کر رہا ہے دین کے معاملات میں، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کو ہماری امانت کھینچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سے ایک جگہ ارشاد فرمایا اگر تم یہ امانت قبول کرنے کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں تمہیں بدل دوں گا، نئی قوم لاؤں گا، اور وہ نئی قوم تم سے زیادہ بہتر طور پر میری اس امانت کو اٹھائے گی. بھائی تتولو یستبدل قوم غیرکم، اگر تم اس دین پر یعنی مسلمان بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہو تو میں ہٹا دوں گا، نئی قوم لاؤں گا، اور نئی قوم لاؤں گا وہ تم سے زیادہ بہتر طور پر اسلام کی خدمت کریں گے، اسلام کو پالیں گے، چلائیں گے. یہ جو ابھی بالکل قریب کے دنوں میں دنیا میں اسلام کی صورتحال ہی عجیب ہے، اور بعض دفعہ انسان بہت سوچنا پڑ جاتا ہے، نہیں معلوم ہے اللہ کے اگلے نظام میں کیا آنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. مسلمان اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر اگلا دن مسلمانوں کی اسلام سے دوری کا نظر آتا ہے، اور دنیا کی قومیں اسلام کے قریب سے قریب تر آ رہی ہیں. روزانہ دنیا بھر کی خبریں گشت کرتے ہیں، فلاں جگہ فلاں مسلمان ہوا، فلاں جگہ فلاں مسلمان ہوا، بعضوں کے مسلمان ہونے پر شور مچ جاتا ہے، بعضوں کے مسلمان ہونے پر دنیا میں یہاں سے وہاں تک ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے. چاہے ابھی کچھ دنوں پہلے اس شخص نے اسلام قبول کیا، یوسف یوحنا نے، تو دنیا بھر میں سر درد پیدا ہو گیا لوگوں کے، سب یہ کیا ہوا؟ اب کبھی اس کے پاس آ کر، کبھی اس کی بیوی کے پاس آ کر، صاحب آپ کے پر کوئی دباؤ تو نہیں ہوا، آپ پر کوئی جبر تو نہیں کیا گیا، آپ کو کوئی بہکایا تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا نہ کوئی دباؤ ہے نہ کوئی جبر ہے، میں نے اپنے چاہت سے، اپنی خوشی سے میں نے اسلام قبول کیا. اس جیسے نہ جانے کتنے لوگ اسلام قبول کرتے رہتے ہیں شخصیت، اور وہ اسلام کی عجیب عجیب خدمت کرتے ہیں. تو اس نے جو طرح طرح کے انٹرویو دیے، اس انٹرویو میں سے ایک بات اس نے یہ بھی کہی، ایک دفعہ دنیا بھر کے اخبار تو اس کے انٹرویو آتے رہتے ہیں، تو ایک جگہ اس نے انٹرویو میں کہا کہ جی میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرے ذریعے سے بہت سارے لوگ مسلمان بن جائیں، یہ بات بھی اس نے کہی. گویا ہم نسلی مسلمان، ہمارے دل میں شاید یہ تمنا نہیں ابری کہ میری وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام میں آئیں، لیکن ایک وہ شخص جس کو ابھی چند دن یا چند ہفتے ہوئے، اس کے دل میں تمنا ابری کہ جی میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ذریعے سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں. اگلا پوچھنے والا بھی آتا ہے، اس نے کہا جی کس قسم کے لوگ؟ اس نے کہا یورپین لوگ. اچھا آپ کو یورپ ہی نظر کیوں آ رہا ہے؟ کہنے لگے اس لیے کہ یورپ کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بہت غلط فہمی ہے، اس میں تو بڑا لطف ہے، بڑا سکون ہے، اور ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی با مقصد زندگی ہے، محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی با مقصد زندگی ہے. بہرحال میں امانت کا تصور حاصل کر رہا تھا، اپنی ہر چیز کو امانت ماننا چاہیے. قرآن ہمارے پاس امانت ہے، اس کا پڑھنا ہم پر لازم. جوانی ہمارے پاس امانت ہے، اس کو بیوار کرنا جرم. یہ آنکھیں ہمارے پاس امانت ہے، اس کو ان کا غلط استعمال جرم. پیسہ ہمارے پاس امانت ہے، اس پیسے کا غلط استعمال کرنا جرم. کرسی مل گئی تو یہ امانت ہے، یہ آئندہ ملنے والی ہے تو یہ امانت ہے، اور اس کا استعمال کرنا جرم. ہر چیز کا استعمال کرتے وقت تصور پیدا کرنا چاہیے میں ایک امانت دار ہوں اس کا، اور امانت دار ہوں، اور اس لیے مرنے کے بعد ایک ایک چیز مجھے واپس اللہ کے حوالے کرنی ہے. اس امانت ہی کا تصور ہے کہ زندگی میں ڈونیشن کی اجازت نہیں دی جا رہی. اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں کا عطیہ دینا چاہے تو باقی ہو سکتا ہے مذاہب میں اجازت مل جائے، اور باقی اسموں میں اجازت مل جائے، لیکن اسلام میں نہیں ہے. کیوں؟ آنکھ آپ کے پاس امانت ہے، اور جب تک آپ اس دنیا میں ہیں اس کو استعمال کیجئے، اور اس کے بعد واپس ہمارے حوالے کر دیجیے گا. اور آپ اپنی زندگی میں ہماری امانت کا اس طرح سے خاتمہ نہیں کر سکتے کہ یہ ختم ہی ہو جائے. جو اسلام میں جو آنکھوں کا عطیہ جائز نہیں رکھا گیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سب اسلام جو ہے وہ انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کو امانت مانتا ہے. اسی لیے اسلام اپنے جسم کو یا جسم کے کسی حصے کو بیچنے کی اجازت نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ خوردوں کا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں. ورنہ کوئی آدمی صحت مند ہوگا وہ کہے گا صاحب میں صحت مند ہوں, ادھر سے غریب ہوں, بچوں کو فاقہ لگ رہا ہے, تو میں کیوں نہیں ڈاکٹروں سے پوچھ کر کے ایک گردہ بھیج دوں, ایک دو گردہ بھیجوں گا, 1,00,000 روپے مجھے مل جائے گا تو میرا بہت سارا گزارا چل جائے گا. ٹھیک, کل کو کوئی آدمی دوسری کوئی چیز بیچنے لگے گا, پرسوں کو کوئی تیسری چیز بیچنے لگے گا, تو انسان کا جسم بکاؤ مال بن جائے گا. اسلام اس کا قائل نہیں ہے. کیوں؟ کہ سب تمہارا جسم تو امانت ہے, اس کو کیسے بیچو گے تم؟ امانت کی چیز بکاؤ مال نہیں ہوا کرتی. تو امانت کی چیز کا نہ غلط استعمال ہوتا ہے, اور امانت کی چیز کو نہ بیچا جاتا ہے نہ فروخت کیا جاتا ہے. یہ تمہارے پاس امانت ہے اور امانت لے کر کے واپس آنا. اور اگر یہ امانت, اس امانت کا تم نے غلط استعمال کیا, تو پھر گویا تم خائن قرار پاؤ گے, خیانت دار تم پاؤ گے. حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن نہ دھوکے باز ہوتا ہے, نہ خیانت کرنے والا ہوتا ہے, نہ جھوٹ بولتا ہے, نہ لان تان کرتا ہے, نہ گالی گلوچ کرتا ہے, نہ لان تان کرتا ہے, نہ گالی گلوچ کرتا ہے, نہ دھوکے باز ہوتا ہے, اور نہ خائن ہوتا ہے. یہ حدیث میں اپنے ہر کام کے شروع میں تصور قائم کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں ایک امانت دار کی حیثیت سے, اور یہ تصور اگر صحیح طور پر پیدا ہو جائے تو بے شمار غلطیوں سے انسان بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ شان و فہم سلیم عطا فرمائے. کیا ایک بالغ لڑکے کے لیے اس کی چاچی اور مامی غیر محرم ہے یا محرم؟ اسی طرح ایک بالغ لڑکی کے لیے اس کا پھوپھا اور خالو اس کے لیے محرم ہے یا غیر محرم؟ چاچی اور مامی, یہاں کشمیر کی اردو میں تو اس کو مامی کہتے ہیں, اور جو اصل اردو زبان ہے اس زبان میں ممانی کہتے ہیں. ماں کے بھائی کو مامو, اور ماں کی بھابھی کو اردو زبان میں ممانی, یہاں کشمیری زبان میں مامی. یہ جو مامی ہے یہ تبھی تک مامی ہے جب تک مامو جان کے نکاح میں ہیں, اور جو ہی مامو جان کا نکاح ختم ہو گیا یا ان کی وفات ہو گیا تو اب یہ مامو رہی نہیں. چنانچہ مثال عرض کرتا ہوں, ایک عورت سریمہ نام کی ہمارے ماموں کے نکاح میں تھی, اتفاق سے ماموں اور ان کے درمیان جدائیگی ہو گئی, طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد اب مامو جان نے دوسری بیوی کر لی. اب ہماری مامی کون ہے, وہ پہلی والی یا دوسری والی؟ ظاہر ہے دوسری والی. تو پہلی والی کا مامو ہی ہونا اسی دن تک تھا جب تک یہ مامو جان کی نکاح میں تھی. ٹھیک, اب جب یہ وقتی ممانی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آج نہیں تو کل جب مامو کے نکاح میں نہیں رہے گی تو ہمارا نکاح اس سے جائز ہو جائے گا, اور جس عورت کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے وہ عورت نہ محرم رہتی ہے, وہ محرم نہیں بنتی. یہ ہے اصول. تو اس اعتبار سے ممانی بھی نامحرم عورتوں میں ہے, اسی طرح سے چاچی بھی نامحرم عورتوں میں. یہ چاچی تبھی تک چاچی ہے جب تک ہمارے چچا کے نکاح میں ہے, اور جو ہی چچا کا نکاح ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد نہیں. اسلام کا اصول تو یہ ہے, لیکن یہاں ہمارے معاشرے کا جو سسٹم ہے وہ ایسا کہ یہ تصور اوپر سے نیچے تک کہیں نہیں پایا جاتا ہے کہ ممانی سے پردہ کیا جانا چاہیے, چاچی سے پردہ کیا جانا چاہیے. تو اسلام سے پوچھیں گے, اسلام کہے گا تھا پردہ ان کا لازم ہے آپ کے ذمے, اور یہاں کی صورتحال بھی انتہا زیادہ مشکل ہے اس سلسلے میں, اور اگر پردہ شروع کر دیں گے تو اللہ بچائے یا تو وہ ہم کو ہی برا بلا کہیں گے, اور اگر اس سے ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہو تو اسلام ہی کو برا بلا کہنے لگیں گے. یہ صورتحال ہے. یہاں ہم کشمیر میں جن چند مسائل کے عمل آوری کے سلسلے میں بہت زیادہ رکاوٹیں پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں, انہیں میں سے ایک مسئلہ یہ کہ یہاں کے گھروں کا سسٹم جوائنٹ سسٹم ہے, اور اس جوائنٹ سسٹم میں طرح طرح کے ظلم بھی ہوتے ہیں اور بے مردگیاں بھی ہوتی ہیں. تو پردہ کرنے والا خاندان بھی مکمل طور پر گارنٹی نہیں دیتا تھا کہ ہم پردہ کر رہے ہیں, یہ ہے وہ مشکل. بہرحال چچی اور ممانی غیر محرم ہے, محرم نہیں ہے. اسی طرح سے بالغ لڑکی کے لیے اس کا پھوپھا اور خالو تو اس کے لیے محرم ہے یا نہ محرم؟ کہ یہ پھوپھا اور خالو تبھی تک پھوپھا اور خالو ہیں جب تک ہماری خالہ اور ہماری پھوپھی ان کے نکاح میں ہے, اور جو ان کا نکاح ختم ہو جائے گا تو وہ پھوپھا اور خالو رہے گا ہی نہیں. دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے. نمبر دو, احادیث میں آیا ہے کہ اللہ سے جیسا گمان رکھو گے اللہ تعالیٰ اس سے ویسا ہی پاؤ گے, اس سے کیا مراد ہے؟ جی حدیث میں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ تمہارا گمان کیسا ہے, اس کا ہر بیٹا اپنے باپ کے متعلق کوئی نہ کوئی گمان رکھتا ہے. جس کا باپ بہت زیادہ سخت مزاج اور ساتھ میں بہت زیادہ شفقت کرنے والا, تو بیٹا اپنے باپ کے بارے میں جانتا ہے, گمان رکھتا ہے کہ صاحب اس طرح کی غلطی پر وہ مجھے سخت ڈانٹے گا, اور اگر میں مشکل میں پھنس جاؤں گا تو پریشان ہو جائے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ ہمدردی. اس کے برخلاف اگر یہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں سمجھتا ہو کیا کہ صاحب وہ خود غرض قسم کے انسان ہے، اگر میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، تو گویا بیٹا اپنے باپ کے متعلق یہ دوسرا والا بیٹا ویسا گمان نہیں رکھتا جیسا پہلا والا. بس ٹھیک اسی طرح سے بندہ اپنے اللہ کے متعلق مختلف قسم کے گمانوں میں بدلتا رہتا ہے. کبھی انسان کی چاہت کچھ ہے، بہت تمنا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن وہ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہی نہیں، دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، اب مجھے مانگنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ دل میں یہ جو تصورات ہیں، ان تصورات میں گویا وہ اللہ سے دور ہو گیا. اور اس کے برخلاف کبھی کہ مانگ رہے ہیں مل نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ملے گا تو ضرور دے گا اللہ تعالیٰ شانو ضرور، اور اگر اللہ تعالیٰ شانو مجھے نہیں دے رہے ہیں حالانکہ میں چاہتا ہوں مجھے یہ چیز ملنی چاہیے، اس میں ضرور کوئی مسئلہ ہو، اور اگر کوئی بھی مسئلہ نہ ہو پھر بھی خدا کا فیصلہ میری چاہت سے زیادہ برتر ہے، یا اللہ اگر آپ کا فیصلہ ہے تو مجھے نہیں دینا ہے، میری چاہت ہے مجھے ملنا چاہیے، آپ کا فیصلہ زیادہ اہم ہے بمقابلے میری چاہت کے، تمہارا گمان اگر یہ ہوگا تو میرا گمان بھی تمہارے متعلق ایسا ہی ہوگا، یعنی جیسا تمہارا رویہ میرے ساتھ ہوگا ویسا ہی میرا رویہ تمہارے ساتھ ہوگا. میں نہ دے کر بھی اگر میں تمہاری نظروں میں ویسا ہی رہا جیسے دیتے ہوئے، جس کا تو تمہارا گمان میرے ساتھ اچھا رہا، اور اگر میں دے رہا ہوں تب میرے متعلق تمہارا خیال کچھ اور، اور اگر میں نے نہیں دیا تو پھر میرے متعلق تمہارا خیال کچھ اور، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم الگ الگ گمانوں میں ہو. ایک بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، کیوں؟ سب اس لیے کہ پراپرٹی اسی سے مجھے ملے گی بعد میں، اور اگر میں اس کی خدمت نہیں کروں گا تو یہ بڑی پراپرٹی سے محروم کر دے گا، تو اس لیے وہ خدمت کر رہا ہے. تو یقیناً اس کی خدمت اپنے باپ کے حق میں ہے، مگر یہ خدمت خودغرضی پر مبنی ہے. اور اس کے برخلاف دوسرا بیٹا ہے وہ اپنی باپ کی خدمت کرتا ہے کیونکہ صاحب میرا باپ ہے، اس کا مجھ پر حق ہے، مجھے اس کی خدمت کرنی ہی کرنی ہے، چاہے پراپرٹی مجھے ملے یا نہ ملے، اس کی خدمت جو ہے وہ بے لوس خدمت ہے، دونوں میں فرق ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے کبھی بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ بہت زیادہ محبانہ ہوتا ہے، نہیں کچھ مل رہا ہے مصیبتوں میں پھر بھی مطمئن ہے. بس اس کی مثال میں اعزاز کرتا ہوں، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابن ابی ملائکہ، یہ صحابہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور بس وہ شان محدث تھے، اور اخیر میں یہ ان کے دونوں پاؤں بیکار ہو گئے تھے، چلنے پھرنے سے عاجز ہو گئے تھے، اور نگاہیں بھی ختم ہو گئی تھی، دیکھ بھی نہیں پاتے تھے. محدثین کی ایک جماعت ایک جگہ سے گزر رہی ہے، راستے میں ایک ٹوٹا پھوٹا سا مکان کیا ایک کمرہ سا تھا، اس کمرے کے اندر سے ان کو آواز آئی، آواز آنے کے بعد اندر جا کر کے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اٹھ نہیں پاتا ہے، آنکھیں بھی اس کی صحیح نہیں ہیں، بڑھاپے میں ہیں. انہوں نے جا کر اس کو سلام کیا تو وہ بار بار پڑھتے الحمد للہ، پھر سوچ پھر خاموش ہے، پھر پڑھتے تھے الحمد للہ. انہوں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں، انہوں نے کہا میرا مجھے ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا ابن ابی ملائکہ تو بہت بڑا محدث ہے. انہوں نے کہا ہاں وہ میں ہی ہوں. ان لوگوں کو بے انتہا زیادہ خوشی بھی ہوئی اور تعجب ہوا کہ ہماری ملاقات ابن ابی ملائکہ سے ہو رہی ہے، یعنی وہ مشہور ہے چاروں طرف، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ اس راستے میں مدینہ طیبہ کے راستے میں بیٹھے وہاں ان کے پاس بیٹھ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں کیوں ہیں، کہنے لگا مقدر ہے بس یہی ہیں، یہاں کھاتے پیتے کیا ہیں، کہا میرا ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا مجھے لالا کر کے کھلا دیتا ہے. کہا آپ اس حال میں ہیں، آپ کی ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، ہاتھ بھی اٹھ نہیں پاتا ہے آپ کا، اس حال میں ہیں. ہاں انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے. کہا اس حال میں کیا شکر کر رہے ہیں؟ کہا اس حال میں بھی شکر کرنا چاہیے مجھے. کیوں؟ کہا زبان تو ابھی ٹھیک ہے نا، اس لیے مجھے شکر کرنا چاہیے، میرا بیٹا تو ہے نا فرما بردار، وہ مجھے کھلا رہا ہے، تو نہ میں بھوکا رہتا ہوں اور نہ مجھے کوئی اور پریشانی ہے، تو شکر تو مجھے پڑھنا چاہیے، اللہ کا شکر ہے. یہ دعائیں لے کر کے، کچھ حدیثیں سن کر کے، کچھ باتیں پوچھ کر کے یہاں سے ان سے رخصت ہو کر روانہ ہو گئے. آگے پہنچے تو ایک نالے کے اندر انہوں نے گری ہوئی لاش دیکھی. یہ سوچنے لگے یہ کون گرا ہے اور کہاں سے گرا ہے. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ شاید ابن ابی ملائکہ کا بیٹا ہے. یہ واپس گئے، واپس جانے کے بعد کہا جی آپ کا بیٹا کہاں گیا ہے؟ اور انہوں نے کہا وہ کہیں شکار کرنے گیا ہوگا تاکہ میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرے. کہا لگے ذرا اس کا حلیہ بتائیے، خد و خال کیسا؟ اور انہوں نے کہا اس خد و خال کا تھا تب جب میں آنکھوں والا تھا، اب تو سارا سال سے میں نابینا ہوں، اب نہیں مجھے معلوم ہے. تو ان کو یقین ہو گیا کہ اس کا بیٹا تو مر چکا ہے، وہ دراصل کسی پہاڑی سے گرا ہے نیچے. بہت زیادہ غم زدہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم افسوس کے ساتھ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا وفات پا چکا ہے، وہ مر گیا ہے. اس نے کہا اچھا مر گیا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون. اس کے بعد کہا الحمدللہ. اب کس پر الحمدللہ کر رہے ہیں؟ بیٹا تو مر چکا ہے. کہ لگا اب میں الحمدللہ کر رہا ہوں اس بات پر کہ زبان ابھی ٹھیک ہے, میں بات ابھی کر سکتا ہوں, اپنی بات تم تک پہنچا سکتا ہوں, اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, مگر زندگی کیسے گزاریں گے آپ؟ کہا میرا گمان اللہ کے متعلق ٹھیک ہے, وہ اس نے میری زندگی کا کوئی نہ کوئی انتظام کر رکھا ہوگا, اور اگر اس نے میرے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بھوکا مرنا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. تمہارا گمان اپنے اللہ کے متعلق ٹھیک ہے, نہیں پھر بھی بتائیے آپ زندگی کیسے گزاریں گے. تو اس کے بعد ذرا سا انہوں نے وقفہ لیا, زور سے کلمہ پڑھا اور کہا میری موت کا وقت شاید نزدیک آ رہا ہے, تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں میں کلمہ پڑھ رہا ہوں, اور جان نکل گئی. تو ہر حال میں اللہ کے متعلق گمان رکھنا. ہمارا اللہ شفیق, رفیق, ہمدرد, بےدا رحیم. اگر ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی اس میں کوئی مسئلہ تو ہوگی, وہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, وہ حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لازمن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگی. اور اگر کوئی بھی مسئلہ نہ ہوگی تو جو چیز وہ نہیں دے رہا ہے اس کو حق ہے فیصلہ کرنے کا, میں نہیں دوں گا کیونکہ چیز میری, کائنات میری ہے. اللہ کے ساتھ اپنا گمان ہمیشہ ٹھیک رکھو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میرے ساتھ اپنا گمان ٹھیک رکھو میں بھی تمہارے ساتھ رویہ ٹھیک کروں گا. یہ اس غرض کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا تاکہ بندہ ہر حال میں اللہ کے ساتھ ٹھیک تعلق ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ شانہ محفوظ فرمایا, خود قرآن کریم میں یہ جگہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تم کیا کیا کرتے ہو, جب تمہاری چاہتیں پوری ہوتی ہوں اس وقت کہتے ہو خدا لگے بات, اور جب ذرا سی میں نے تنگی کر دی تو کہتے ہو جی ہمارا تو وہ ہے نا. مرزا غالب نے کیا کہا تھا کہ زندگی اپنی گزر رہی ہے اس حال میں غالب, ہم بھی کیا یاد رکھیں گے کہ خدا رکھتے تھے. تو ذرا سی پریشانی آ گئی مایوس ہو گیا خدا سے, پیدا ہوا یوس پیدا ہو کفور, اچانک تم ناشکری کرنے لگتے ہو, مایوس ہو جاتے ہو, کہاں تم میں رحمت ربی, مایوس ہو جاتے ہو خدا کی رحمت. اور اے جگہ قرآن بیان فرمایا میں جانتا ہوں بعض لوگ عبادت کر رہے ہیں میری لیکن کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک میری طرف سے تمام آسانیاں پوری مل رہی ہیں, صحت بھی اچھی ہے, ایسا آرام بھی ہے, چیزیں بھی مہیا ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے تو ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن ذرا سی میں نے مشکل بھیج دی سٹ پٹائے کے بعد کہا ہم اب چھوڑ دیں گے نواز. اب فائدہ کیا ہے نوازوں کے پاس جب خدا نے ہم کو یہ مصیبت میں ڈال دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, بعض انسان ایسے ہیں کہ کنارے پر بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں, اور جو ہی ذرا فین اصابو خیر اطمان نہ بھی, اگر میری طرف سے اچھا ہی اچھا ہو رہا ہے تو مطمئن ہے. وہ ان اصابو تو فتنہ, اور اب میری طرف سے ذرا سی آزمائش آ گئی ان کا لوا لوا جی تو پیٹ پھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے. تو ابھی صبح ہمارے ایک دوست فون بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ وہ افراد جو بہت زیادہ دیندار تھے زلزلے کے نتیجے میں وہ بھی خدا سے مایوس ہو گئے ہیں, وہ بھی شکایت کے عالم میں کہتے ہیں ہم کیا کریں گے, اب تو خدا ہی نے ہم پر زلزلہ ڈالا, ہم کیوں اس کی نمازیں پڑھیں گے, ہم کیوں اس کے روزے رکھیں گے, ہم کیوں اس کے حکموں کو مانیں گے. اور بعضے جو ہیں وہ سرکشی کی بنیاد پر کھلم کھلا آ کر کے سڑک کے بیچ میں آ کر کے کھانا پینا انہوں نے کیا رمضان میں, اور یہ ہر جگہ یہی صورت حال. تو وہ اپنی جگہ کی صورت حال بتا رہے تھے جی یہاں یہ, ہم نے کہا یہاں بھی ایسا ہی محسوس ہوا ان علاقوں میں جن علاقوں میں آیا کہ وہاں کے لوگوں میں جیسے سرکشی آ گئی ہے, جیسے دل سخت ہو گئے ہیں اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو گویا تمہارا رویہ اگر خدا کے متعلق ایسا ہوگا تم سمجھتے ہو خدا بہر حال رحیم و شفیق ہے, تو میرا معاملہ تمہارے ساتھ رکھوں, اگر تم نے سمجھا نہیں خدا سنتا ہی نہیں وہ تو نوز باللہ. اور آگے چل کر کے یہ بھی کہ اگر تمہارے دل میں تصور پیدا ہو گیا خدا تو نوز باللہ میں زیادہ بڑا ظالم ہے, تو پھر اصلی ظلم ہمارے طرف سے شروع ہے, کیونکہ تم تو فیصلہ کر رہے ہو نا, تم تو کہہ رہے ہو خدا بڑا ظالم ہے, تو پھر میں وہی ظلم کروں گا. اور تم کہو گے نہیں خدا کچھ بھی ہو بہرحال دینے والا وہی ہے, تو میں کچھ دنوں تک تو نہیں دوں گا اور اس کے بعد پھر دینا شروع کروں گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا, کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم آزمائے بغیر ہی ان کا ایمان مان لیں گے؟ ضرور آزمائیں گے, طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال ڈال کر کے آزمائیں گے, تب پتہ چلے گا کھڑے ہیں کہ کھوٹے, پختہ ہیں کہ کچے. تو آصف الناس ان یترکوا, کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور آزمائے بغیر؟ نہیں, بار بار ان کو آزمایا جائے گا. تمہارا اللہ کے متعلق ہمیشہ گمان صحیح رکھنا چاہیے, اور اس بیچ میں اگر برا گمان آ رہا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شیطان پر مجھ پر حملہ ہو رہا ہے. ذہنی حملے بھی ہوتے ہیں, نفسانی حملے بھی ہوتے ہیں. کیا موضوع پر مسا کرنے والے امام صاحب کے پیچھے نماز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ موزے دو قسم کے ہیں, ایک ہے چمڑے کے موزے, ایک ہے چمڑے کے علاوہ دوسرے اونی یا سوتی موزے. اونی یا سوتی موزوں پر مسا کرنا بالکل درست نہیں ہے, ہرگز درست نہیں ہے. ہمارے جو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ عام موزوں پر مسا کرنا درست ہے, اونی موزو, سوتی موزوں, نائلون کے موزوں پر مسا کرنا درست ہے, چمڑے ہی کے موزوں کے لیے ضروری نہیں ہے. جو بھائی یہ سمجھتے ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ یہاں بر صغیر میں پچھلے علماء میں جو بہت زیادہ اونچے درجے کے اصحاب علم مانے گئے ہیں مختلف طبقات میں, ان طبقات میں طبقہ اہل حدیث میں مولانا نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی تقریباً سب سے بڑی اونچی شخصیت مانی گئی, اور ان کے شاگرد تھے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری, اور دوسرے شاگرد ان کے تھے مولانا شمس الحق عظیم آبادی. دونوں نے عربی میں کتابیں لکھی ہیں, ایک شخص نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے تحفۃ العوضی, دوسرے شخص نے ابو داؤد کی شرح لکھی ہے او اول المعبود کے نام سے. ان تینوں شخصیات کا متفقہ فتویٰ یہی ہے کہ چمڑے کے موضع کے علاوہ باقی کسی موضع پر مزاح کرنا درست نہیں, اس لیے اپنی نمازوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور یہ چمڑے کے موضوع پر مسا کرنے کے نتائج یہاں تک پہنچ گئے کہ یہاں سے نگر میں کچھ لوگ اب دفتروں میں صبح کو جائیں گے کوٹ ووٹ پہن کر کے, تو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اگر جائیں گے تو وہ کوٹ بھی نہیں کھولتے ہیں بلکہ اسی پر مسا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب ایک شخص جو ہے وہ عام موضوع پر مسا کر رہا تھا اور اس آدمی کو اسی نے ترغیب دی ہے, لیکن بہرحال اسی کا شاخسانہ ہے. حدیثوں میں ضرور مسا پر موضع کرنے کی اجازت دی گئی ہے, لیکن وہاں لفظ موضع استعمال ہی نہیں ہوا ہے, وہاں تو لفظ خف استعمال ہوا ہے. اب جب خف استعمال ہوا تو خف سے کہتے ہیں اسی پر مزہ کرنا چاہیے, اس موضع کے لیے عربی میں خف نہیں ہے, خف کا تعلق چمڑے کے موضع کے ساتھ ہے, اس لیے چمڑے کا موضع سنت کی نیت سے استعمال کرنا چاہیے اور اسی پر مزہ کیا جانا چاہیے. مومن کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ انسان کے دل پر اثرات دو طرح سے آتے ہیں, ایک تو اللہ کے خصوصی فیصلے سے اثرات آتے ہیں, اور ایک ہے انسان کے اپنی ایمانی اور نفسانی تصورات کے اثرات آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن, کہ انسانوں کے دل رحمان کی انگلیوں کے ہاتھ میں ہیں. یعنی اگر تم کسی کام کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہونا چاہتے, اگر میں چاہوں گا تو ہم آمادہ ہو جاؤ گے کیونکہ تمہارا دل میرے کنٹرول میں ہے. تمہارے دل اگر کسی کام کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہونا چاہتے, بلکہ تم تصور بھی نہیں کرتے کہ اس کام کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں گے, جب میں چاہوں گا تو تمہارے دلوں کو آمادہ کر دوں گا اور تم خود اس چیز کے علمبردار بن جاؤ گے, اس چیز کے علمبردار بن جاؤ گے جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس کو سمجھانے کے لیے میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب تک کافر تھے, اگر ان کو کوئی کہتا کہ کیا خیال ہے آپ اسلام قبول کرنے والے ہیں, کہتے میں اسلام قبول کرنے والا ہوں, میں تو اسلام کو مٹانے والوں میں ہوں, میں تو محمد کو قتل کرنے کا پلان بنا رہا ہوں, اور قتل کرنے کے ارادے سے چلے بھی ہیں وہ, لیکن بعد میں اسی دل نے پلٹا کھایا اور پلٹا کھایا بھی چھوٹے سے واقعے سے, اور پلٹا کھانے کے بعد پھر یہ مسلمانوں بنے, اور کیسے بنے؟ چنگیزی قوم جنہوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ نعوذ باللہ میں جانے کے بجا دی تھی کہ بغداد کے اندر اور بغداد اس کے آس پاس کے علاقوں میں 14 لاکھ مسلمان شہید کر دیے تھے, یہ عالم کیا ہے چنگیزیوں نے. یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جو چنگیزی اسلامی تہذیب کو مٹا رہے ہیں, اسلامی نسل کو ختم کر رہے ہیں, بلکہ ایک مصنف ہے بہت بڑے مصنف, وہ کہتا ہے کاش اس عہد میں میں زندہ نہ ہوتا کہ میں یہ واقعات نہ لکھتا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, کہ صاحب کتنا رعب چھا گیا مسلمانوں پر ان حالاتوں اور چنگیز کی قوموں کا, اتنا رعب چھا گیا تاتاریوں کا کہ ایک سڑک پر 50 مسلمان کھڑے ہیں, ایک عورت دھمکا کر تم کو کہتی ہے خبردار ہٹنا نہیں, تو وہ لرز جاتے ہیں اور ہٹ نہیں پاتے وہاں سے, اور وہ عورت جا کر آرام سے تلوار لے کر کے 50 آدمیوں کا گردن کاٹ دیتی ہے اور کوئی ہل نہیں پاتا. رعب جب طاری ہو جاتا ہے تو انسان کی حالت یہی ہو جاتی ہے, ایمانی کیفیات جب ختم ہوتی ہیں, دشمنوں کا رعب جب چھا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک ملٹی والا بھی کافی ہو جاتا ہے پورے گاؤں کے لیے, تو یہ حالت اس کی. اچھا, یہ حالت جب وہاں ہوئی اس کے بعد پھر یہی تاتاری سب کے ساتھ سامان ہو گئے, جس اسلام کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا وہ اسلام میں داخل ہو گئے. اقبال اور انہوں نے کہا ہے اے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے. تو وہ لوگ کہ جو کعبے کو منہدم کرنے والے تھے وہی لوگ کعبے کے پاسبان بن گئے, تو وہ ہے نا اللہ کے ہاں اختیار میں تمہارے دل. لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ جب میں چاہوں گا تمہارا دل اس کام کے لیے آمادہ کر دوں گا جس کام کے لیے تم سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن میں چاہوں یا نہ چاہوں یہ میرے اختیار میں ہے. اصل میں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہیں اللہ تعالیٰ شانہ اپنی قدرتوں کا بیان کرتے ہیں کہ میری قدرتیں کیا کیا ہیں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں.
ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کام کے لیے کہیں کہیں گے ہو جا تو اسی وقت ہو جائے گا, انما امرو اذا اراد شيئا ان يكون كن فيكون, لیکن ایسا کہیں گے بھی یا نہیں کہا ضروری نہیں. جی ہمارا آدمی بیمار ہے, اب بیمار ہیں ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا, یا اللہ آپ کن فرما دیجیے جب بھی ٹھیک ہو جائے گا, یا اللہ آپ کن فرما دیجیے جب بھی ٹھیک ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں طاقت میری ایسی ہے کہ میں کن کہہ کر کے اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں, مگر قانون میرا کچھ اور ہے, کہ قانون کے لیے قانون یہ ہے کہ تم کو علاج کرنا پڑے گا. وہ دوسری کا بیان کیا سنت اللہ, اللہ کا قانون بنا ہوا ہے. طاقت یہ ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم کو جنت کے سب سے اونچے مقام پر لے جائیں, طاقت تو یہ کون پوچھ سکتا ہے, لیکن قانون یہ ہے انہیں حساب جنت کا مستحق بنو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ جہنم میں جاؤ گے. تو قانون اپنی جگہ اور قدرت اپنی جگہ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں سمجھایا اللہ کی طاقت یہ ہے کہ تمہارے دل اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں جدھر کو چاہے ادھر کو گھمائے گا, جس چیز کو تم سب سے زیادہ نفرت کر رہے تھے وہی چیز تمہارے محبوب سے محبوب تر بن جائے گی, اور جس چیز کو تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے میں چھوڑ دوں گا اسی چیز کے تمہارے دماغ نفرت پیدا ہو جائے گی. ایک صاحب شاید وفات ہو گئی اب, وہ کہہ رہے تھے کسی سلسلے میں انہوں نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا, کہ لگا میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں, واقعی دل جو ہے وہ کسی اور کے اختیار میں ہے. میں میرا نکاح کسی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس نکاح میں بڑی چاہت تھی, ہم اس کی وجہ رہ ہی نہیں سکتے تھے اور نہ وہ میرے بغیر رہ سکتی تھی, اور ہم نے عہد کیا تھا کہ اگر ہمارا آپس میں نکاح نہ ہوا تو ہم دونوں ایک جگہ بیٹھ کر کے یا تو زہر کھائیں گے یا دونوں ایک ساتھ دریا میں کودیں گے, یا ہم نے آپس میں یہ انہوں نے مجھے خود سنایا, ہم نے آپس میں یہ عہد کیا تھا اتنا. اور اس کے بعد پھر نکاح ہوا, شادی بھی ہوئی. ہاں ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا تھا کہ اگر میں گھر سے روٹیاں نکال لینے کے لیے جاتا تھا تو وہ وقت گزارنا بھی مشکل ہوتا تھا اس کے لیے بھی, اور میرے لیے اتنی محبتیں تھیں. کہا اچانک ایک دن معمولی سی بات پر ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا, اور اختلاف ہونے کے بعد اس کے دل میں میری نفرت پیدا ہو گئی, میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی, اتنی نفرت. وہ کہتی تھی میری اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی, میں بھی کہتا تھا میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا, اس نے یہ تعریف کرتے ہوئے کہا. تو بہرحال انسانوں کے دل اللہ کے اختیار میں ہیں, یا دراصل اللہ تعالیٰ شانوں کی قدرت کا بیان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.